السلام علیکم، پروگرام آپ کی دنیا سنڈے اسپیشل کے ساتھ بہجت چلانے حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے اسد حسن کرتے ہیں، لیکن آج کسی وجہ سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے میزبانی کے فرائض مجھے انجام دینا ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام ہیں اور انجینئر ہیں نیک کیوانوف۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduviewa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے یہ پروگرام سنیے۔ یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے رہیں کہ یہ پروگرام جس طرح اسد حسن پیش کرتے ہیں اس کا انداز وہی ہے، تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، تعلیم ہے، آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ سپورٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کالر سے بات چیت بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 0800-77789، 0800-77789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے۔ پہلے ہم پاکستان چلتے ہیں اور آپ کو سرخیاں سنواتے ہیں۔
برطانوی پولیس افسران کی ٹیم متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی نفرت انگیز تقریر کی تحقیقات کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچی ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
مودی حکومت پر جنگی جنون پیدا کرنے کے عمران خان کے الزام پر بی جے پی نے حزب اختلاف کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کانگریس نے بی جے پی کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جاہو نے کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو مغربی کنارے کی مقبوضہ بستیوں کو اسرائیل میں ضم کر دیں گے۔ ہفتے کے روز ان کے اس انتخابی وعدے پر فلسطینیوں اور عرب دنیا میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور شمال مغربی شام میں اتوار کے روز کی گئی بمباری میں 13 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کے حمایتی فوجیوں نے جہادیوں کے زیر کنٹرول ادلیب کے علاقے میں مختلف مقامات پر فائرنگ کی تھی۔ اور اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ لیبیا کے وزیر اعظم فائز سراج کہتے ہیں کہ ان کی سرکاری افواج مشرقی لیبیا میں فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار افواج کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنرل حفتار کی افواج کو دارالحکومت رابلس کے مضافات میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں۔
ملتان کے سرکٹ ہاؤس میں اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان سے، بھارت سے خبروں کے بعد ہم اس پہ تجزیے بھی پیش کریں گے، تو آئیے ہم پہلے آپ کو اسلام آباد سے ملتان سے ملنے والی ایک خبر سنواتے ہیں، رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی نئی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور 16 سے 20 اپریل کے درمیان کوئی جارحانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور بھارت کو ایسی کسی حرکت سے روکے۔ تو ملتان سے یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جمشید۔
ملتان کے سرکٹ ہاؤس میں اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پلوامہ جیسا کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے اور بھارت اس کا جواز بنا کر پاکستان کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں کچھ غیر ملکی سفیروں کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ خود بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارت کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی میں وہاں کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں اور بھارتی حکومت نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خبر کی بھارت کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں کی گئی، جس پر پاکستان کو تشویش ہے۔
پلوامہ کے ذریعے جو وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ چاہتے تھے وہ تو الٹی پڑ گئی۔ آج اس تشویش کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اطلاعات ہیں وہ نئی پلاننگ کر رہی ہیں اور ہمیں نئی جارحیت کا خدشہ ہے کہ 16 سے 20 اپریل کے اندر کارروائی کا امکان ہے۔ کہ ہم اپنی اس اطلاع کو شیئر کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کو آگاہ کریں، ان کے عزائم کو بے نقاب کریں۔ اور آج سے 2 دن پہلے فورن سیکرٹری نے 5 پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کے بیانیے کو پذیرائی نہیں ملی اور ان کے سرجیکل اسٹرائک میں کیمپوں کو نشانہ بنانے، 300 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت کے دعوے اور F-16 طیارے گرانے کی بات سب کی کلئی کھل گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت کے پلوامہ واقعے کے ذریعے سیاسی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش الٹ ہو گئی اور اب سیاسی عزائم کے لیے نئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پلوامہ واقعے کے بعد سے مسلسل لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر رہا ہے جبکہ پاکستان مصالحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ مخدوم محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی قوتیں ہیں، ان کا جغرافیہ جڑا ہے، ہم دونوں کے پاس امن کے سوا کوئی راستہ نہیں، ہمیں مل بیٹھ کر کشمیر، پانی، سیاچین، سرکریک، راہداریوں اور معیشت و تجارت سمیت تمام حل طلب مسائل پر بات کرنا ہوگی، اور اگر الیکشن کے ماحول میں ایسا ممکن نہیں تو بھارت الیکشن کے بعد ان مذاکرات کی اہمیت کو سمجھے۔
ہاں، ہمارے مسائل ہیں، ان کا حل ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، چاچن کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، راہداریوں کا مسئلہ ہے، معاشی اکنامک ریلیشنز کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، ان کو بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے۔ دو ایٹمی قوتیں جن کو جغرافیہ نے جوڑا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی راستے پر سوچنا بھی حماقت ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان اس اہمیت کو سمجھے گا اور وہ مل بیٹھ کر، چاہے الیکشنوں کے بعد ہی صحیح، ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے، لیکن الیکشن کے بعد ہی صحیح، وہ بیٹھنے کو اگر تیار ہیں تو پاکستان آج بھی کہہ رہا ہے ہم بیٹھ کے گفت و شنید سے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی طرف سے پاکستان کے خلاف بھارت کی کسی بھی نئی کارروائی کی منصوبہ بندی کی اس بات پر اور اس دعوے پر بھارت نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر کہ مودی حکومت انتخابات کو ذہن میں رکھ کر جنگی جنون پیدا کر رہی ہے، بھارتی جنتا پارٹی نے اپوزیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے۔ کانگریس نے بھارتی جنتا پارٹی کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہفتے کے روز الزام عائد کیا کہ مودی حکومت انتخابات کے پیش نظر جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، البتہ سینئر بی جے پی رہنما اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے حزب اختلاف پر پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام عائد کیا۔ ان سے عمران خان کے بیان اور ایک امریکی میگزین کے اس تبصرے پر سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف فضائی کارروائی میں F-16 طیاروں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ پیوش گوئل نے کہا کہ حزب اختلاف حکومت اور مسلح افواج پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے دہشت گردی بڑھانے والوں کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وزیر اعظم نے فضائیہ کو بھیجا جس نے کنٹرول لائن کے پار جا کر بالا کوٹ میں دہشت گردوں پر حملہ کیا، اور دوسری طرف حزب اختلاف پڑوسی ملک کے دلائل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے آپریشن بالا کوٹ میں کسی جانی و مالی نقصان سے انکار کیا ہے۔ کانگریس نے پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے پیوش گوئل کے الزام کو مسترد کر دیا۔ سینئر رہنما اور کانگریس میڈیا سل کے سابق کوارڈینیٹر انیس درانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ مودی حکومت ملک میں جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
گوئل اور دوسرے سارے مرکزی وزیر جو ہیں گورنمنٹ کے اس وقت الیکشن میں مصروف ہیں، اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملک کے اندر وار ہسٹیریا پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے، میرا یا کانگریس پارٹی کا یا کسی بھی اپوزیشن پارٹی کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے موجودہ حکومت بار بار جم کر ذکر کر رہی ہے، بار بار اس طرح کی بیانات جاری کر رہے ہیں اس کے لوگ، جیسے ہندوستان بہت خطرے میں ہے، شکست ان کا بالکل اب سامنے ان کو نظر آ رہی ہے، اسی لیے یہ اس قسم کی احمقانہ بیان بازی میں مصروف ہیں۔ کوئی بھی مضبوط گورنمنٹ، جو کہ مضبوط فوج جس کی پشت پر ہو اور ایک ایسی مضبوط ڈیموکریسی اس کی پشت پر ہو، اس کو اس میں کیا کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ عام لوگوں کو ورگوانے کے لیے اس قسم کا ماحول پیدا کر رہے ہیں بیان بازی کر کے، جیسے بھارت کو شدید خطرات لاحق ہے، یہ صرف سیاسی گیم ہے ان کا۔
انہوں نے آپریشن بالاکوٹ کے سلسلے میں کہا کہ اس بارے میں جو بھی سچائی ہے اس پر ابھی تک متفقہ موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اسے ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے اس نے بہت بڑا خطرہ ٹال دیا ہے۔ بقول ان کے، بی جے پی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ صرف نریندر مودی ہی ملک کو دشمنوں سے بچا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے آپریشن بالاکوٹ کے سلسلے میں حکومت پر غلط بیانی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ پلوامہ میں 40 جوانوں کی ہلاکت کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا۔
ان کے پاس پوری رپورٹس تھی کہ ہونے والا ہے، کیسے اس گاڑی کو روک نہیں سکے، اس کا جواب انہوں دینا پڑے گا، جو ایجنسیز ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے 40 بے گناہ فوجی شہید کر دیے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چونکہ انتخابات میں بی جے پی کی پوزیشن بظاہر اچھی نہیں ہے، اس لیے اس کی جانب سے نام نہاد قوم پرستی کے نام پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا نام لینے کے بجائے اصل مسائل پر بات کرے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے دیگر رہنماؤں کا الزام ہے کہ حزب اختلاف پاکستان کی زبان بول رہی ہے، اسی لیے اسے وہاں بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ملکی مسائل کے بارے میں جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، اس میں کئی اہم امور بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے عاصم رانا کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد قانون سازی کا عمل تقریباً رک کر رہ گیا ہے۔ حکومت خاطر خواہ قانون سازی نہ ہونے کا ذمہ دار حزب اختلاف کو قرار دیتی ہے۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ حکومت کی ہٹ دھرمی، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اہم امور پر مشاورت نہ کرنا اس کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں انتخابی امور کے ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے ارکان کی ریٹائرمنٹ کو بھی 2 ماہ کا وقت گزر چکا، لیکن وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت نہ ہونے کے باعث اب تک نئی تقرریاں نہ ہو سکیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف وزیر اعظم سے براہ راست مشاورت پر بضد ہیں اور وزیر اعظم انکار کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے اور اپوزیشن کو بھی الیکشن کمیشن کے ارکان کے لیے نامزدگی بذریعہ خطوط کرنی چاہیے۔
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب نہیں ملنا چاہ رہے شہباز شریف کو پرائم منسٹر، تو ان کو اتنا کیا پرابلم ہے؟ ایک بندہ نہیں ملنا چاہ رہا تو ضروری ملنا، بھئی سمپل بات ہے۔ کنسلٹیشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کی شکل دیکھنی ضروری ہے؟ کنسلٹیشن تو فون پہ بھی ہو سکتی ہے، کنسلٹیشن تو کسی کو درمیان میں ڈال کے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ڈرامے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔
وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خود خط تحریر کیا ہے اور اس خط میں بھی پہلے والے خط کے نام دوبارہ تجویز کیے گئے ہیں۔ اپوزیشن کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے وزیراعظم کے قائد حزب اختلاف کو خط پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا اس معاملے پر خطوط سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔
دیکھیے، جو کنسلٹیشن کے بغیر کمیٹی کو نام نہیں بھیجے گا، معاملہ ہر صورت میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے۔ نام آپ نہیں طے کرتے، پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں، جب تک کنسلٹیشن نہیں ہوگی نام نہیں بھیجے جا سکتے۔
حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما خوشی شاہ بھی اس حق میں ہیں کہ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔
یہ ایک بیوقوفی ہے، اور جب عمران جو ہے مودی کے ساتھ پاکستان کے دشمن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ذاتی اختلافات والا بات بالکل اور قسم کی ہو جاتی ہے۔ پھر کہ ذاتی اختلافات سیاست میں ہر پارٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ سخت ترین اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے عمران کے ساتھ سخت اختلافات تھے، تو اس کے باوجود بھی جو پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں خود وہ نہیں آیا، ہم گئے۔ جب پارلیمنٹ کے اندر آئے تو اس نے ہاتھ ملایا، تو سب نے اس سے ہاتھ ملایا، جی نہیں کہا کہ تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے یا اس سے کہا۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جو اس کی پوری وائلیشن کر رہا ہے پرائم منسٹر، اور جب کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن پرائم منسٹر کرے تو میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملزمان کو فوری سزا دلوانے کے لیے فوجی عدالتوں میں بھی توسیع نہ کی جا سکی۔ حکومت کو فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے آئینی بل کی منظوری کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کے تعاون کے بغیر آئینی بل منظور نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتیں پہلی مرتبہ جنوری 2015 میں 2 سال کے لیے قائم کی گئی تھیں۔ جنوری 2017 میں فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی تھی، لیکن یہ توسیع 31 مارچ 2019 کو ختم ہو چکی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان میں ہفتے کے روز بھی کئی دہشت گرد حملے ہوئے جن میں کم از کم 7 پولیس اہلکار اور 3 شہری ہلاک ہو گئے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ مشرقی صوبہ غزنی میں طالبان سرکشوں نے سیکیورٹی کی چوکیوں پر حملے کیے جن میں پولیس کے 3 اہلکار مارے گئے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان احمد خان سیرت نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ طالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ شمالی صوبہ سرائے پل میں طالبان نے سیکیورٹی کی چوکیوں پر دھاوا بول دیا، جس دوران کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ یہ بات صوبائی کونسل کے رہنما محمد نور رحمانی نے بتائی۔ ادھر صوبائی گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا کہ مشرقی صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں 2 دھماکے ہوئے جن میں کم از کم 3 شہری ہلاک ہو گئے۔ ننگرہار اور سرائے پل میں ہونے والے حملوں کی کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سال 2015 میں داعش نے ننگرہار میں پیر جمائے۔ جاری امن مذاکرات کے معاملے پر حالیہ ہفتوں کے دوران مختلف شدت پسند گروہوں کے مابین لڑائی میں تیزی آئی ہے، جبکہ طالبان اور افغان افواج کے درمیان جھڑپوں میں بھی شدت آئی ہے۔ تو اب ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد عالمی خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میکسیکو وسطی امریکہ سے امریکہ کا رخ کرنے والے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میکسیکو کیلیفورنیا کی سرحد کا دورہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے میکسیکو سرحد بند کرنے یا میکسیکو سے درامد کی جانے والی کاروں پر محصول عائد کرنے کی اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مائیک سلیوان کی رپورٹ، تفصیل سے سنیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن روانگی سے قبل اس بات کو مسترد کیا کہ انہوں نے جنوبی سرحد کی ممکنہ بندش کے بارے میں اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ سرحد کی بندش ایک ایسا اقدام ہے جس سے کاروباری اور تجارتی سطح پر اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیلیکسیکو شہر کے قریب صدر ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میکسیکو نے تارکین وطن کی آمد و رفت روکنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ سرحد بند کرنا پڑی تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اگر ہمیں میکسیکو سے درآمد کرنے والی کاروں پر محصول لاگو کرنا پڑا تو وہ بھی ضرور کیا جائے گا، لیکن میکسیکو اس سلسلے میں بہترین کوشش کر رہا ہے اور جس کے لیے میں میکسیکو کے صدر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صدر نے کہا کہ امریکہ کے امیگریشن نظام پر پناہ کے حصول کے متلاشی افراد کی وجہ سے بہت دباؤ ہے اور ان میں تمام پناہ کے حصول کا مناسب اور جائز جواز بھی نہیں رکھتے۔
They're not afraid of anything. They have lawyers greeting them. They read what the lawyer tells them to read. They gang members.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پناہ کے متلاشی باز افراد کے بارے میں جب جائزہ لیتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی گروہ کے ارکان ہیں۔ انہیں کسی بات کا خوف نہیں۔ ان کے پاس وکلاء ہیں جو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے وکیل انہیں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ وہ گروہ کے ارکان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ ایک دھاندلی اور دھوکہ ہے۔ سرحد پر ان افراد نے ٹرمپ کے دورے پر احتجاج کیا جو پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ کیلیکسیکو میں نئی باڑ کا 3 کلومیٹر پر مشتمل حصہ گزشتہ سال مکمل ہوا تھا، جس کی منصوبہ بندی 2009 میں کی گئی تھی۔ ٹرمپ اور کانگریس میں ڈیموکریٹس اس حوالے سے ساحل تک دیوار کی تعمیر کے لیے درکار اربوں ڈالر پر تنازعہ آرائی کا شکار ہیں۔ ڈیموکریٹس اس تعمیر کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ لیبیا کے وزیر اعظم فائز سراج کہتے ہیں کہ ان کی سرکاری افواج مشرقی لیبیا میں فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار افواج کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنرل حفتار کی افواج کو دارالحکومت طرابلس کے مضافات میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں۔ اور شمال مغربی شام میں اتوار کے روز کی گئی بمباری میں 13 شہری ہلاک ہو گئے۔ حکومت کے حمایتی فوجی نے جہادیوں کے زیر کنٹرول ادلیب کے علاقے میں مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے یہ خبر دی ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو مغربی کنارے کی مقبوضہ بستیوں کو اسرائیل میں ضم کر دیں گے۔ ان کے اس انتخابی وعدے پر فلسطینی اور عرب دنیا میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
اسرائیل میں 9 اپریل کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 12 نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں نتنیاہو سے پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے مغربی کنارے کی بڑی بستیوں کو حق حاکمیت کیوں نہیں دیا، جیسا کہ بین الاقوامی منظوری کے بغیر مشرقی یروشلم اور گولان ہائٹس کے معاملے پر کیا گیا ہے، جنہیں 1967 کی مشرق وسطی کی لڑائی کے دوران قبضے میں لیا گیا تھا۔ نتنیاہو نے کہا کہ کس نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا کرنے والے ہیں اور ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں،
אני הולך להחיל ריבונות, אבל אני לא מבדיל בין גושי ההתיישבות לנקודות היישוב הבודדות.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معلوم کر رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اس کا جواب ہاں میں ہے، ہم اگلے مرحلے کی طرف جائیں گے۔ میں اسرائیلی اقتدار کو وسعت دوں گا اور میں آباد بستیوں اور ویران بستیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ نتنیاہو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ انتخاب لڑ رہے ہیں جو علاقہ ضم کرنے کی وکالت کرتی ہے۔ ان کا بیان سخت گیر ووٹروں کو بھاگ سکتا ہے جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ زمین فلسطینیوں کے حوالے کیوں کی جا رہی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے رائٹرز کو بتایا کہ کسی قسم کے اقدامات اور اعلانات کے نتیجے میں حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ بستیوں کی تعمیر ناجائز ہے اور انہیں ہٹایا جائے گا۔ فلسطینی مغربی کنارے مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی پر مشتمل اپنی ریاست قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس تمام علاقے پہ 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم کو ضم کر دیا ہے جبکہ غزہ سے واپس چلا گیا ہے۔ مغربی کنارہ اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے، جہاں فلسطینیوں کو محدود خود مختاری حاصل ہے۔ اسرائیل فلسطین امن بات چیت 2014 سے رکی ہوئی ہے، جس کی بحالی کی راہ میں بستیوں کی تعمیر کا معاملہ آڑے آ رہا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. آج جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا, یہ پروگرام آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں, لیکن آج کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ آپ سے یہ پروگرام نہیں کر رہے, ان کی جگہ پر میزبانی کے فرائض میں انجام دے رہی ہوں. تو ابھی ہم نے جیسا کہ پہلے بھی کرایا تھا بات آپ سے کی تھی کہ ہم ماہرین سے بات کریں گے, جیسا کہ پروگرام کے میں کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم آپ کو آج کی کلیدی خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ماہرین سے بات کر کے ان کی رائے لیتے ہیں اور تجزیے اور تبصرے ان کی زبانی معلوم کر کے اہم موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس وقت ہم بات کریں گے پاک بھارت صورتحال کی, جو اس وقت سامنے ہے, جس میں کشیدگی کی صورت ہے, تناؤ کی صورتحال ہے. اس کے علاوہ پاک بھارت دونوں ملکوں کے اپنے اندر ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے, اس کے بارے میں بھی ماہرین ہم سے بات کریں گے. اور اسی طرح اسرائیل اور فلسطین, جس میں شام اور لیبیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان سے اس کے ساتھ شام اور لیبیا کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بھی بات ہوگی, جس کی ابھی آپ نے ایک رپورٹ سنی ہے. اب ہم بات کریں گے پاکستان سے مصنفہ اور کالم نگار تجزیہ کار یاسمین علی سے. اور بھارت سے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر ستیش مشرا. تو ڈاکٹر ستیش مشرا سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. ہم ابھی جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم یاسمین علی سے بھی ابھی بات کریں گے, ابھی ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو بات کا آغاز ہم کرتے ہیں. وزیر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت دو جوہری طاقتوں کے پاس امن کے سوا کوئی راستہ نہیں, یہ بات کہی پاکستان کے وزیر خارجہ نے. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ مل کر کئی مسائل پر حل کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی. تو آئیے ہم اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں پہلے اس سلسلے میں. تو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر ستیش مشرا ہیں, جو کہ بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ. ہم اپنے پروڈیوسر صاحب کو بتا دیں, پروڈیوسر صاحب کو ہم بتا دیں کہ ہم پاکستان اور بھارت کے بارے میں جو بات کرنا چاہتے ہیں. یاسمین علی سے ہم پاکستان سے بات کریں گے, اس کے بعد مشرق وسطی کے امور پر ہم عارف انصار اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے ہماری بات ہوگی. ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں. تو اس وقت ڈاکٹر ستیش مشرا ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. پہلے آداب ڈاکٹر صاحب, میں جہاں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی نئی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اور 16 سے 20 اپریل کے درمیان کوئی جارحانہ کارروائی ہو سکتی ہے. انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور بھارت کو ایسی حرکت سے روکے. پاکستان کے وزیر خارجہ کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق یا ویریفیکیشن ممکن نہیں ہو سکی, اور نہ ہی بھارت نے تاحال اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے یاسمین علی ہیں, ان سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. یاسمین, جیسا کہ آپ نے سنا وزیر خارجہ کے اس دعوے کے پس منظر میں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پلوامہ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی ہے, جسے بھارت میں ہونے والے انتخابات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
دیکھیے بہجت, جو الیکشن چونکہ انڈیا میں اب بہت قریب ہے, اور مودی صاحب کی جو پرومسز تھی, جو انہوں نے وعدے کیے تھے پچھلے الیکشنز کے وقت, ان کو وہ پورا نہیں کر پائے ہیں. تو یہ ایک فارگون سلیوشن تھا, ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں, کہ ایک پبلک کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا. تو پلوامہ کا جو انسیڈنٹ ہوا, میں آپ سے ایک اس میں پوائنٹ جو ہے وہ پلے اپ کرنا ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ کے پروگرامز کے توسط سے, کہ پلوامہ میں جس شخص کا نام لیا گیا کہ اس شخص نے یہ حملہ کیا, اس کا نام تھا جی عادل احمد ڈار, جس کے بارے میں کہا گیا, اور اس کو کہا گیا کہ جی پاکستان ملوث تھا, اس نے کروایا. اگر آپ رپورٹ دیکھیں
جی,
جو 2017 کی رپورٹ ہے, کشمیر ٹائمز میں بھی آئی ہے اور یہ ہندوستان ٹائمز میں بھی آئی ہے,
تو
کہ ایک یہ مقابلہ ہوا تھا پولیس میں اور وہاں کے کچھ ٹیررسٹ لوگ تھے, اس میں جس ایک ٹیررسٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا تھا وہ یہی بندہ تھا عادل احمد ڈار.
تو لیکن یاسمین اس وقت کی جو صورتحال ہے جی, جی اب وہ تو یہ پرانا سارا پس منظر ہے, اس پر ہم کافی بات کرتے آئے ہیں, اب یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو ابھی ابھی شاہ محمود قریشی کا بیان آیا ہے, اس کے پس پردہ آپ کیا دیکھتی ہیں وجہ؟
جی دیکھیے, یہ جب تک انڈیا میں انتخابات ہو نہیں جاتے, یہ تھوڑا سا ایک انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے, فالس فلیگ آپریشن لوگوں کے سینٹیمنٹس کو وپ اپ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, بی جے پی اس کو استعمال کر سکتا ہے, پہلے بھی کیا ہے. سب سے زیادہ جب یہ اسکرمش ہوئی بعد میں فیبرری 27 کو غالباً when we had a dog fight, سب سے زیادہ جو اس چیز کو جس میں ایک انڈین پائلٹ بھی ہم نے گرفتار کیے, جس کو پلے اپ کیا وہ مودی صاحب نے کیا تھا.
اچھا ہم یہی بات کرتے ہیں,
باتیں ہوتی ہیں
جی,
اس میں مطلب میں ایک برائی کا پہلو نہیں کہہ رہی اس کو, یہ پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل گیمز ہوتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ
یہ آج ہم کریں گے ڈاکٹر
اور ممالک میں
جی, آپ سے بھی میں بات کروں گی پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں, اور ڈاکٹر ستیش مشرا سے بھی بات کریں گے بھارت کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں. ڈاکٹر ستیش مشرا کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مشرا یہ بتائیے گا, ہم نے ابھی بات کی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود کی طرف سے ایک بڑی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی نئی کاروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خود بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق بھارت کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی میں وہاں کی موجود تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کے لیے تیار ہیں اور بھارتی حکومت کی انہیں اجازت بھی ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ اس خبر کی تردید نہیں آئی بھارت کی طرف سے, یعنی بھارت نے انکار نہیں کیا اس سے, اس لیے پاکستان کو تشویش ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں اور پھر بھارت کی طرف سے اس کا کوئی انکار نہ ہونے کی وجہ سے کیا پاکستان اپنے ان تحفظات یا ریزرویشنز میں حق بجانے بہت درست ہے؟
دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں, اور یہ جو وزیر خارجہ پاکستان ہیں قریشی صاحب, انہوں نے اس بات کو کہا ہے. دیکھیے چناؤ چل رہے ہیں, کچھ بھی رول آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. رولنگ پارٹی ہر جگہ دنیا میں اپنا اپنا کھیل کھیلتی ہیں, اور میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں نہیں ہوگا یا ہوگا ہی.
دیکھیے
ابھی تک میں نے یہ خبر یہاں نہیں پڑھی ہے کہ یا میرے سامنے نہیں آئی ہے, میرے ذہن میں نہیں آئی ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے.
اچھا
کہ کوئی اس طرح کے پلاننگ چل رہی ہو, پر اس طرح کی باتیں دیکھیے قیاس لگائے جاتے ہیں, میڈیا بھی قیاس لگاتی ہے, اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے آج کل, جب سے یہ فیک نیوز کا زمانہ آیا ہے تب سے کم ہوتی ہی جا رہی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے پر صحیح ہے, اور اس میں کون سا میڈیا کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا ہے, کون سی خبر کریڈیبل ہے, کون سی خبر کریڈیبل نہیں ہے,
कम मुश्किल हो जाता है। चलिए हम एक अच्छे नोट की तरफ बढ़ते हैं। अब यास्मीन, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो जौहरी ताकतें हैं, इनके सामने अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो मिलकर बात करें कश्मीर के मसले पर, पानी के मसले पर, सियाचिन पर, सरक्रीक पर, राहदारियों, मईशत और तजारत जैसे हल तलब मसाइल जो हैं। आपके ख्याल में गुज़श्ता कुछ अरसे की कशीदगी के तनाजुर में किसी भी नौयत के मसालेहाना राबतों की अब सूरत करने के लिए क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये ट्रस्ट डेफिसिट दोनों मुल्कों के दरमियान ख़त्म हो सके? और जैसा कि डॉक्टर मिश्रा साहब ने बहुत दुरुस्त अंदाज में वो बात की है कि ख़ास तौर पर ये मीडिया का जो ज़माना है उसमें बहुत हद तक बहुत सारे सवाल और स्पेकुलेशंस जो उठ जाती हैं उनसे आगे जाकर किस तरह हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए।
बेशक एक बात तो ये है कि कम से कम ये हुकूमत जो इमरान खान साहब की जब से आई है, इनकी पहले दिन से कोशिश यही रही है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर महज पे आए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह हमारी इंटरनल है। हेलो
जी, जी 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 बात कीजिए।
हाँ, वो बड़ी वजह हमारी इंटरनल है। वो इंटरनल वजह क्या है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंटरनल मसाइल का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी को एक बैलेंस की तरफ लेकर आना है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ये अफोर्ड नहीं करती कि वो अपने पड़ोस में या किसी भी मुल्क के साथ एक स्ट्रेस की सिचुएशन कायम करें और उनकी तवज्जो जो उनको जो मसलों को रिजॉल्व करना है उससे हटकर एक ऐसी चीजों की तरफ चला जाए जो उसका कोई पॉजिटिव तरीके पे वो नहीं जा सकती चीज। दूसरी बात, इंडिया की जब तक नई हुकूमत नहीं आती, वो बीजेपी की भी हो सकती है, वो कांग्रेस की भी हो सकती है, और ज्यादा तबकों ये की जा रही है कि वो एक जॉइंट हुकूमत होगी, कोएलिशन हो सकती है। अब अगर कोएलिशन की हुकूमत आती है तो उसमें मोदी साहब जिस तरह खुलकर सियासत करते थे, अपनी पॉलिसियां बनाते थे, उसमें उनको थोड़ी पाबंदी और दिक्कत का सामना होगा। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आगे इंडिया में हमारे सामने कौन सी हुकूमत आ रही है,
जिसके बाद फिर एकदम
वहां पे वोट का तनाजर किस तरफ के किधर जा रहा है। तो अगर तो एक खुला प्लेइंग फील्ड मिलता है बीजेपी को, जिसकी तवक्को कम अज कम पाकिस्तान में नहीं की जा रही, तो उस वक्त उनका हाथ मजबूत होगा। अगर उनको कोएलिशन बनानी पड़ती है उस वक्त सूरत हालात
जरा मुख्तलिफ हो जाएगी। ओके।
लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगी बेहतर, कि चूंकि इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो कोएलिशन है या वो राइट की है या वो लेफ्ट की है, मैं ये बिल्कुल एक गैर जानबदाराना तौर पर एक बात करना चाहती हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड ही नहीं करती कि कश्मीर पे बात करे। ये उनकी पॉलिटिकल डेथ होगी उस पार्टी की कि अगर वो कश्मीर को
के मसले पर बात करने की कोशिश की जाती है,
ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता।
चलिए मिश्रा साहब से जी मिश्रा साहब से पूछते हैं। मिश्रा साहब, आप ये बताइए
इसमें जी
जी जासमीन मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि वो फिर वो सेगमेंटेड प्रोग्राम है। जी
आई एम सॉरी जी, मैं ये कह रही थी कि इसमें ये है कि एक अगर हम बिल्कुल गैर जानबदार होकर सोचें, मैं ये सोचू नहीं लम्बे भर को, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम अ थर्ड नेशनैलिटी, तो मुझे ये इम्पॉसिबल नजर नहीं आता। और बिल्कुल उसमें अगर मैं देखूँ तो इंडिया के अपने वो हैं उनके, अब कोई मुल्क अगर एक लोग जो कह रहे हैं कि हमें आजाद करें, हमें राइट ऑफ अपना वो दें, और वहां बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, मजबूरन करना पड़े इंडिया को, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन अगर वो आज हंसी खुशी करते हैं, उनके यहाँ तो बहुत ज्यादा इस तरह की मूवमेंट सेपरेशन की चल रही है, तो वो हर एक के साथ तो नहीं करना शुरू हो जाएंगे,
तो सूरत हाल मुतहम्मल नहीं हो सकती सियासी सूरत हाल। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, आप ये फरमाइएगा कि हम बात कर रहे थे कि एक मुस्बत बात चलिए हम करते हैं, क्या सूरत हो सकती है कि पाकिस्तान और भारत बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें? इन प्रोग्रामों को करते हुए मुझे साल हा साल हो गए, अशरे गुजर गए, और कोशिश हमारी ये रही कि मुस्बत उस पर बात करें कि दोनों मुल्क क्या करें कि किसी तरह से एक दूसरे के قریب آ سکیں. بہت سارے جو ان کے مسائل ہیں چھوٹے مسائل سے شروع کر کے آہستہ آہستہ چلیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہوئے بڑے مسائل کی طرف آئیں. اس کی کیا صورت ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سچویشن کلیئر ہوگی, جیسا ابھی کہا ہمارے ساتھی نے پاکستان سے, کہ جب الیکشن ریزلٹ آ جائیں گے. یہ اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں, کون آئے گا کیسے آئے گا یہ ابھی کہنا بڑا مشکل ہے. پر دیکھیے یہ بات بالکل ہی کلیئر ہے, ظاہر ہے کہ بنا بات چیت کے دونوں ملک رہ نہیں پائیں گے. دیکھیے وار کوئی راستہ نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں, یہ بی جے پی بھی جانتی ہے, کانگریس بھی جانتی ہے اور چھوٹے پارٹیاں ہیں وہ بھی جانتی ہیں, اور پاکستان میں بھی جیسا کہ صحیح کہا کہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں چاہتی ہیں کہ لڑائی ہو. لڑائی دیکھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کا کیا اثر ہوتا ہے,
حل نہیں نکلا.
تو بات چیت تو ہوگی ہی ہوگی, یہ 23 مئی کے بعد
پھر صورت
بات چیت کسی نہ کسی طرح سے
شروع ہو جائے گی.
اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ راستہ کیا ہوگا.
جی
دیکھیے آپ نے جیسا کہا راستہ وہی ہے کہ جو مدے ریزالو نہیں ہو سکتے ہیں ابھی, جیسے کہ کشمیر کا مدعا, کشمیر کے مدے کو ہم کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے دونوں طرف سے. ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں,
چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے مسائل کی طرف جانا چاہیے,
آگے بڑھنا ہوگا. مصیبت یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک, یہ میرا اسسمنٹ ہے, میرا ویو ہے کہ ابھی تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ حکومتیں کشمیر کو پہلا مدعا بنانا چاہتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدوں کو لینا ہی نہیں چاہتی ہیں. اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ میرے مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانہ لگ گیا جب آپ ایک مدعے کو بڑے مدعے کو لے کر اڑ سکتے تھے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ بات چیت کے علاوہ اور دونوں ملک ساتھ بیٹھ کر جو بڑے مدعے ہیں, جیسے سب سے بڑا مدعا ہے دونوں ملکوں میں غریبی, اس سے بڑا مدعا کون ہو سکتا ہے, جاہلیت, اس کو ہم لوگوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. ہم کو ان سب مدوں سے اوپر اٹھنا ہی ہوگا, راستہ اور کوئی ہے نہیں, نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس. یہ یہاں انڈیا میں بھی جو لارج اوپینین ہے وہ یہی ہے
کہ جنگ جی متحمل نہیں ہو سکتے,
جنگ کوئی سولوشن نہیں,
کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر مشرا, آئی ویش کے میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اس پہ ہم مزید بات کر سکتے, لیکن بالکل آخری میرے پاس 2 منٹ ہیں, تو ایک منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو سیاسی صورتحال ہے ملکوں میں کے اندر. یاسمین, پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی بات ہے کہ حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ملکی مسائل میں کے بارے میں جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اور حزب اختلاف کے درمیان مفاہمتی عمل پیدا کرنے کے لیے کیا اقدام درکار ہیں؟ صرف 1.25 منٹ.
بہتر کمیونیکیشن کی بہت ضرورت ہے. جو پارٹیاں ہیں, جو ان کے لیڈران ہیں, یا تو پہلے نمبر 2 لیول پہ وہ اکٹھے ہوں کہ یہ کام کرنے ہیں. اس میں چونکہ مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی کام میں کامیاب ہو جائے تو باقی 2 پارٹیوں کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. وہ پرانے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور یقیناً اس فیلڈ میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کسی بھی طرح سے اس نئی آنے والی پارٹی کو براؤنی پوائنٹس ملے. اسی طرح سے چونکہ کیسز بھی چل رہے ہیں, اسکیم کے کیسز کچھ پی 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 کے لیڈران کے خلاف کھلے ہوئے ہیں, کچھ پی ایم ایل این کے خلاف کھلے ہوئے ہیں, تو ایک اوور آل جو اس وقت فضا ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے کہ بڑے یہ لوگ کوئی بڑے معاملوں میں اکٹھا ہو پائیں گے
اور آگے جا سکیں.
وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے جب چیزیں سیٹل ہو جائیں تھوڑی سی, لیکن ہاں اگر فرسٹ ٹیئر آف لیڈرشپ اکٹھے نہیں ہو سکتی تو کم از کم جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے یا تھرڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے اس کو ایک کمیونیکیشن لیول, ایک چینل ضرور کھلا رکھنا چاہیے और वो आपस में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ अपने प्लान, कुछ ऐसी अमेंडमेंट जो होनी है उस पे, ताकि उस लेवल पे कम अज कम एक
बातचीत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, हमारे साथ थी पाकिस्तान से। यास्मीन आपसे मेरी फिर बात होगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मिश्रा जी आपसे भी इसी तरह बिल्कुल एक क्विक कमेंट करिएगा कि भारत के अंदर खुद सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने की सूरत से मई में होने वाले इंतखाबात के नतीजे पर किस नौयत के असरात पड़ सकते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या मिश्रा जी की लाइन ड्रॉप हो गई? जी मिश्रा जी, ये मेरा जो सवाल था कि ये जो आपस के इख्तलाफ जी,
मैं समझ गया,
बस एक डेढ़ मिनट जी।
अभी ये दो महीने तो कुछ नहीं होना है।
Please enter the telephone number you wish to dial now or press star।
इलेक्शन के बाद सिचुएशन इमर्ज होगी, क्लियर होगी कि कौन सी पार्टी के पास कितनी स्ट्रेंथ है और क्या एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है कि वन पार्टी डोमिनेंट गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट तो मोदी जी की भी थी, पर मोदी जी की बीजेपी स्ट्रांग थी और इसलिए उन्होंने एजेंडा सेट किया, ना कि उनके और साथियों ने। साथियों को किसी ने पूछा भी नहीं, सारी की सारी जो नीतिगत जो पॉलिसी डिसीजन थे वो तो सब मोदी जी ने ही लिए। और इसलिए अब जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आ जाते ये कहना मुश्किल है कि किस तरह की सूरत हाल बनेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश मिश्रा हमारे साथ थे, और पाकिस्तान से यास्मीन अली हमारे साथ थी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम मशर के वस्ता के लिए अपने तजिया कारों से बात करेंगे और राय लेंगे।
थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त आपकी दुनिया, और आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा था, जो कलीदी खबरें आपके लिए पेश की उसके बाद तज्जियाकारों की राय भी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डॉक्टर फारूक हसनात और यहाँ वाशिंगटन से पॉलीटेक आरिफ अंसार साहब। तो आइए इन दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और दोनों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके साथ और आरिफ साहब आपके साथ। थोड़ा सा शुरू में थोड़ी एक जिसे कहना चाहिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, उसके लिए हम माजरत खां हैं। आइए प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जिस पर हम आपसे तजिया लेना चाहते हैं। आज इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने, यह कल की खबर है कि हफ्ते के रोज़ कहा है कि वो दोबारा इंतखाबात जीतने पर मगरबी किनारे की मकबूजा इसराइली बस्तियों को ज़म करने का इरादा रख रहे हैं। तो इस इंतखाबी वादे के नतीजे में फ़िलिस्तीनी और अरब दुनिया की तरफ से भरमी पर मबनी रद्दअमल सामने आ सकता है। डॉक्टर हसनात, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि अरब दुनिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा रद्दअमल किया जाए, लेकिन अगर कोई रद्दअमल सामने आता तो कैसा आता है, क्या इकदाम हो सकते हैं? डॉक्टर हसनात,
पहले तो ये होगा कि क्या, जी पहले देखना तो ये होगा कि क्या ये इंतखाबी नारा है सिर्फ या उसके ऊपर वो अमल भी करेंगे। लेकिन हमारा जो तजर्बा है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात का, वो यही कहता है कि हाल ही में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें सदर ट्रंप पेश पे थे, वजीर आज़म मोदी हैं, नेतन्याहू भी हैं, कि ये जो इंतखाबात में अपनी मुहिम में बात करते हैं उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर और ये एक नया ट्रेंड है, तो अगर ये इसी ट्रेंड पे ये चलते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। उसका मतलब ये होगा कि पहले तो ये होगा कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन ओस्लो में उसका फैसला हुआ था, और बाद में जो अमेरिका के सारे जो सदूर हैं और यूरोपियंस और सारी दुनिया उसी बात पर मुत्तफिक थी कि दो स्टेट्स होनी चाहिए साथ साथ, वो तो खत्म हो गया। अब बात आ गई फिर एक स्टेट की। एक स्टेट की जब बात आती है तो बहुत से खतरात लेके आती है, और सबसे ज्यादा वो बड़ा खतरा लेके आती है इज़राइल के लिए खुद, क्योंकि अगर वो उसको कॉलोनाइज करते हैं, जिसको अब वो अगर जम करेंगे तो कॉलोनाइज ही करेंगे, उन्होंने जैसे गोलान हाइट्स को भी किया, तो कॉलोनाइज वो करेंगे तो उसको दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं होगी, इसलिए ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, बैन अल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, एक मोरालिटी के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, और उस पर बहुत इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। اگر وہ جمہوری وہاں پہ نظام لاتے ہیں جس میں فلسطینیوں کو بھی وہ شامل کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کا ممبر بنے اور انتخابات میں حصہ لیں برابر کے شہری کے طور پر
جی.
تو فلسطینیوں کی تو اکثریت ہے وہ, یہ تو پھر اسرائیل اپنی جو شناخت ہے وہ بھی کھو دے گا. اور یہ جان کیری نے کہا تھا جب انہوں نے فیئر ویل ایڈریس کیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے, انہوں نے کافی وقت لگایا تھا اس چیز سے اسرائیل کو سمجھانے کے کہ آپ اپنی شناخت کھو دیں گے اگر آپ ٹو اسٹیٹ جو فارمولا ہے اس سے پرے ہٹ جائیں گے اور ون اسٹیٹ کی طرف آ جائیں گے. اس لیے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ
کیا انتخابی وعدہ
جو رائٹ ونگر ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بات کرنے قائم رہتے ہیں یا ویسے نعرے لگا رہے ہیں.
اچھا عارف انصار صاحب, امریکہ اس صورتحال پر قابو پانے اور اس شدید رد عمل کو روکنے کے لیے کیا اقدام کر سکتا ہے؟
میرے خیال میں بہجت امریکہ کی جو پالیسی چینج ہے وہ تو شاید اس پہ اثر انداز ہو ہی رہی ہے کہ جس وجہ سے نتن یاہو صاحب ایمبولڈن ہوئے ہیں, جو ڈیلے ہے مڈل ایسٹ پیس پروسیس میں یا جو سولوشن جو ایک جس پہ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے وہ بھی اس کے خد و خال سامنے نہیں آئے اور اس میں ڈیلے ہے تو اس میں بھی ابہام ہے. اور جس طرح کہ ماضی میں پروگرام میں بھی بات ہو چکی ہے کہ خطے کی صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے اور ایک امپریشن ہے کہ ہم ماضی کے سولوشن اب نہیں لگا سکیں گے, پریزنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جس میں مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے جس میں اب اسرائیل کو عرب جو نیشنز ہیں سنی نیشنز ہیں جی سی سی نیشنز ہیں ان کا سپورٹ حاصل ہے ٹیسٹ کہہ لیں بیہائنڈ دا سینس کہہ لیں بے شک, تو اس وجہ سے اب اسرائیل کو کافی کھلی فری ہینڈ ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے. امریکہ کی جو اسرائیل کی جو ایمبیسی شفٹ کی جیروسلم میں اس کی ریکگنیشن اس کی وجہ سے بھی ایمبولڈن ہوئے وہ, تو ایک ریئلٹی ہے کہ اب وہ جو بات ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کس حد تک ریلیونٹ رہا ہے اس صورتحال میں, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی یہ سوچ ہو کہ ریالٹی چینج ہو گئی ہے اور جو بھی گراؤنڈ کی ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اس کے مطابق, لیکن یہ ہے کہ اس کے جو رسک ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے لیے چیلنج ہوگا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ وائلنس ایک دفعہ رپٹ ہو سکتی ہے دوبارہ
جی.
اس کو کس طرح سے جو ہے روکا جائے, لیکن یہ ہے کہ ماضی میں تو ان ایکٹرز کو ان کو آؤٹ سائڈ پلیئرز کا سپورٹ حاصل تھا جو کہ اب نہیں ہے, تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اچھا کیا اس طرح کی وائلنس تو ایمرج ہونے کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے. تو یہ سب ڈیولپنگ سچویشن ہے لیکن اس میں پیٹرن ہے جو کہ میرا خیال ہے ایمبیسی والی ریکگنیشن سے شروع ہوا, ہم نے دیکھا پھر گولان ہائٹس والی بات ہوئی اور اب یہ ویسٹ بینک والی ہوئی, اور یہ ماضی میں بھی یہ ایشو رہا ہے کہ جہاں بھی اسرائیل میں سیٹلمنٹ بڑھاتا جاتا ہے کیا وہ ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہوگا
جی.
اور یہ ہمیشہ یہ اپروچ جو تھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کے متضاد چلتی تھی لیکن اب ایک ریئلٹی تبدیل ہو رہی ہے
اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال اس طرح سے سامنے آ رہی ہے. اپنے سننے والوں کو ہم بتا دیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں 0800-777-789 ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. دوسرا موضوع ہمارے پاس ہے شام کے بارے میں. شمال مغربی شام میں اتوار کے روز کی گئی بمباری میں 13 شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور حکومت کے حمایتی فوجیوں نے جہادیوں کے زیر کنٹرول ادلیب کے علاقے میں مختلف مقامات پر فائرنگ کی ہے. سیرین آبزرویٹری کی طرف سے یہ بات سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے یہ بات بتائی ہے, تو اس میں ہم پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسنات, شام کے بیشتر علاقوں سے داعش کو پسپا کر دیا گیا لیکن ادلیب کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے داعش کی قوت یا منظم ہونے کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہاں سے ان کو کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ کیا صورت مانے ہیں وہاں پر؟
جی اگر تو ہم یہ توقع رکھیں کہ ایک بٹن دبانے سے جو 11 سالہ پرانی جنگ ہے وہ ایک دم ختم ہو جائے گی تو وہ تو نہیں ہو سکے گا. اس میں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑے گروہ ہیں اور وہ جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کیا وہ وہاں سے ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں, کیا جو مین اسٹریم سیرینز ہیں وہ اپنے روزمرہ کی زندگی شروع کر پائے ہیں بہت حد تک, اور پھر جو علاقائی ایکٹرز تھے ان کی کیا پوزیشن ہے. تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں تک تو زمینی حقائق کا تعلق ہے وہاں پہ تو اب شامی فوج اس کے اوپر کافی حاوی ہو چکی ہے, ان کو ایران کی بھی مدد حاصل ہے, ان کو روس کی بھی مدد حاصل ہے اور ان کو ترکی کی بھی اب آ کر ان کو کسی حد تک ان کا ساتھ وہ دے رہا ہے ترکی. اور جہاں تک ان کے مخالف دھڑوں کا تعلق ہے وہ تقریباً اس علاقے سے ختم ہو چکے ہیں اور جا چکے ہیں یا ان کا بہت ہی معمولی ایک رول رہ گیا ہے. اصل بات یہاں پہ یہ ہوگی کہ کتنی جلدی جو ان کے اتحادی ہیں شامی حکومت کے وہ کامیاب ہو جائیں گے یہاں پہ ایک آئین لانا اور پھر ایک حکومت جو انٹرم حکومت کہہ لیجئے یا نیشنل حکومت کہہ دیجئے قومی حکومت کہہ لیجئے اس کو وہ بنانے میں اتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے کہ ابھی بہت کام ہونا ہے. سب سے بڑی جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ فزیکل انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے وہ
تعمیر نو کی بات,
لیکن جو تعمیر نو ایک تو ہے زمینی یعنی کہ جو مٹیریل ہے, دوسری انسانی تعمیر نو. چونکہ آپ جب اتنی لمبی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر زخم بہت گہرے ہو جاتے ہیں ہر طرف, ان کو بھرنا آسان نہیں ہوتا, وہ بہت دیر لگتی ہے. تو دونوں طرف یہ مشکل کام ہے, دونوں طرف ہی یہ کرنا پڑے گا.
اچھا عارف انصار صاحب, شام میں کسی پر امن اور مصالحتی سیاسی حل کے اب کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ ابھی ویسے ڈاکٹر فاروق اسنات نے بات بھی کر دی کہ ابھی بڑا لمبا یہ ایک طریقہ کار ہے سامنے جو عمل ہے, اس لیے کہ ابھی تو جو اتنا برباد ہو گیا ملک, تباہ حال ہے جنگ کے بعد, اس کو سنبھالنے ہی بڑا ٹائم لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مفاہمانہ سیاسی حل بھی سامنے آنے کی کوئی صورت ہے؟
جی بہتر, اس کے پیرلل ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ٹریک بھی چل رہا ہے, شاید ویسٹ کا سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو یا امریکہ کا, جس میں روس ترکی اور ایران کی میٹنگ ہوتی بھی رہی ہیں. اور میں نے ایک ریسنٹ رپورٹ دیکھی جس میں کہ لیوراو صاحب اور جارڈن کے عہدیداران کی میٹنگ ہوئی, اور ایسا لگتا ہے کہ جو کنسٹیٹیوشنل کمیٹی جس کی تکمیل ہو جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی دسمبر میں میرے خیال میں, تو وہ کام اپنا جاری رکھی ہوئی ہے. اور اس میں وہ جو ہے رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والی, جس طرح کہ اسنار صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک اگر شام جو ہے ایک ملٹری جو اس کا اینگل ہے اور جو پولیٹیکل اینگل ہے جس کا آپ نے پوچھا, اس میں یہ ہے کہ کیا اسد صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے, کیا کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے گا, اور اس کے مطابق پھر جو بھی انٹرم گورنمنٹ سامنے آتی ہے یا جو بھی گورنمنٹ سامنے آتی ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور وہ ابھی یہاں تک پہنچی ہے کہ روس اور اردن کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے اگر شام میں لیڈرشپ کی تبدیلی آتی ہے تو وہ عرب لیڈر ہونا چاہیے, جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ اس اینگل میں جو ٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے ماضی میں جو وہاں بیلنس آف پاور رہا ہے وہ مستقبل میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا. لیکن یہ جو ہے اس کمیٹی پہ بھی کام چل رہا ہے آگے, اور لگتا ہے کہ عنقریب اس کی جو رپورٹ ہے یا کام ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے.
اچھا یہ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, یہ قصور سے طارق چغتائی صاحب. السلام علیکم چغتائی صاحب.
وعلیکم السلام بہن, میں اس موضوع سے ہٹ کر یہ بات کروں گا کہ نفیسہ بہن کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کو جو اتنی بے ترتی سے قتل کیا گیا, میں تمام سننے والے وی او اے کی پوری ٹیم اور تمام جو لسنر ہیں ان کی طرف سے میں ان کے دکھ درد میں مکمل کا شریک ہوں, اور اللہ پاک ان کے شوہر کو اتنے بے زر انسان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. اور یہ میری ریکویسٹ.
بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ چغتائی صاحب.
وہ ایک دفعہ امین کہہ دیں. تھینک یو,
بہت شکریہ, بہت شکریہ چغتائی صاحب. آپ کے اس جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں. نفیسہ اگر پروگرام سن رہی ہوں گی تو ان تک بھی یہ پہنچ جائے گا, ورنہ ہم ان تک آپ کے جذبات ضرور پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اسی سلسلے کا آپ اب مشرق وسطیٰ سے آخری سوال ہمارے پاس ہے. ایک ایک سوال ہم کریں گے ڈاکٹر حسنات اور عارف انصار صاحب سے. اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ لیبیا کے وزیر اعظم فائز سراج کہتے ہیں کہ ان کی سرکاری افواج کو مشرق لیبیا میں فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار فوجوں کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جنرل حفتار کی فوج کو دارالحکومت طرابلس کے مضافات میں کچھ کامیابیاں مل چکی ہیں. تو مجھے ڈاکٹر حسنات آپ یہ بتائیے گا کہ لیبیا کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مزید بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جنرل حفتار اور حکومت کے درمیان مصالحت کی صورت کس طرح سے سامنے آ سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ حفتار کے سامنے جو دوسری ہے وہ اقوام متحدہ, اور دوسرے اس کو حکومت کو حمایت حاصل ہے اس کی.
جی ابھی دیکھیے اپریل 14 سے لے کے 16 تک اقوام متحدہ کے تحت ایک بات چیت ہونی ہے دونوں فریقوں کے درمیان, اور یہ اس کی پرواہ کیے بغیر حفتار کی جو فوجیں ہیں وہ سپوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, چاہے بیرونی طاقتیں ہوں یا علاقائی جو ہیں وہ گروہ ہوں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس وقت کیوں کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں ایک بات نظر یہ آتی ہے کہ چونکہ بات چیت اب 14 کو ہے, بہت کم دن رہ گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ اپنی جو زمینی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا چاہیں تاکہ وہ نیگوسیشن کے اوپر ان کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہو, اور وہاں پہ وہ ایسی بات کر سکیں جس میں ان کو حصے داری حکومت میں اپنے حصے سے زیادہ ملے. یہ ہمیں لاجک نظر آ رہا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے اتنا طول پکڑا حکومت سازی میں اور جو صلح کرنے میں اور کوئی فارمولہ دینے میں کہ وہ طول پکڑنے کی وجہ سے خود ہی ایسے پیچیدہ مسائل وہاں پہ پیدا ہو گئے, اور جو پرسپشنز ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ حقائق سے بھی زیادہ موڑ دیتی ہیں چیزوں کو اور ایکشن لینے پہ مجبور کرتی ہیں. تو ان دونوں صورتحال میں میرا خیال ہے اگر یہ 14 کو میٹنگ ہو جاتی ہے اقوام متحدہ کے تحت جو ہو رہی ہے, اور اس میں یہ فریق آ کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ بات چیت کرتے ہیں, تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی سول وار کی طرف پھر سے لیبیا نہ جائے اور بات یہیں پہ رک جائے. تو یہ ابھی 14 کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے لیبیا کی.
اچھا عارف انصار صاحب, لیبیا ہی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے وہاں پر صورتحال کافی خراب ہے. ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ قبائلی ڈھانچہ جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پر کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے حل ہونے میں نہیں آتیں جیسا کہ جسے کہنا چاہیے کہ چھیڑنے سے پہلے کی حالت میں تھی, کیونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے مد مقابل اٹھاتا ہے. تو اب جیسا کہ آپ ڈاکٹر حسنات نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کچھ بات ہو جائے گی, تو کتنے امکانات ہیں اس کے کہ بین الاقوامی برادری, یا پھر یہ بھی بتائیے کہ مشرق وسطی کی قیادت خاص طور پر جو ہے وہ اس سلسلے میں کیوں نہیں آگے بڑھے, کس طرح سے بات کیوں نہیں ہوئی, عرب لیگ نے کچھ نہیں کیا, او آئی سی کی میٹنگ اس بارے میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کس حد تک دیکھتے ہیں لیبیا کے مسئلے کا حل ہوتے ہوئے آپ کو؟
جی بیجر, آپ نے میرا خیال ہے جو کی پوائنٹ ہے وہ خود ہی اس کا پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ جو یہ زیادہ تر جو حکومتیں ہیں ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ ملک بنے اور ایک خاص طریقے سے ایک بیلنس آف پاور تشکیل میں آئی جس کی صورت میں بعض لیڈر ابھر کے آئے اور وہ طویل عرصے تک پھر چلتے بھی رہے آگے. لیکن یہ کہ جب وہ انڈو ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں جیسا قذافی صاحب تھے, تو ان کو واپس اسمبل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بیلنس ہے وہ اس طرح سے برقرار کرنا بڑا مشکل کام ہوتے خاص ایکویشن کے تحت ہوئی ہوتی ہے. تو وہی مسئلہ لیبیا میں بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے واپس اسمبل کیا جائے. جہاں تک جب ہم بیلنس آف پاور کی بات کرتے ہیں تو پھر عالمی طاقتوں اور ریجنل طاقتوں کی انفلوئنس کی بات بھی آ جاتی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور اس میں جس طرح جنرل حفتار صاحب ہیں کہ جن کو کہ ایجپٹ اور یو اے ای کا سپورٹ حاصل ہے, تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ظاہری اپنے اکیلے تو نہیں, کسی سپورٹ کے بغیر تو وہاں نہیں لڑے, اور شاید ان کی اپروچ یہی ہے کہ اگر وہ ملٹیرلی ان کے خیال میں فتح حاصل کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ کر ہی لیں اور پھر اس سے آگے جو ہے پولیٹیکل سولوشن کی طرف بات کو آگے بڑھائیں ایک دفعہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد. اور دوسری طرف جہاں آپ نے ذکر کیا کہ یو این بیکڈ نیشنل اکارڈ کی حکومت ہے, لیکن اس میں کی پوائنٹ یہی ہے کہ ایک دفعہ وہ انڈو جو یہ لانگ ٹرم لیڈرشپس ہوتی ہیں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, اور اس میں پھر یہ جو ہے آگے لڑائیاں چلتی ہیں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا, ریگریٹ کیا تھا کہ یہ ان کی ایک مسٹیک تھی کہ وہ یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا قذافی کے جانے کے بعد اس کو فل نہیں کر پائے صحیح طریقے سے.
بہت بہت شکریہ. یہاں پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو عارف انصار ہمارے ساتھ تھے, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات نے ہمارا ساتھ دیا, اور مشرق وسطی کے بہت سارے امور پر مختلف مسائل پر ہم نے بات کی آج پروگرام میں. تجزیہ اور تبصرے ہم نے جن چیزوں پر بات کی اس میں پاک بھارت صورتحال, اس کے علاوہ پاک بھارت جو سیاسی بیانیہ اس وقت سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی اپنے تجزیہ کاروں سے ہماری, اسرائیل اور فلسطین, شام اور لیبیا, آج یہاں سے ملنے والی خبریں کے مطابق جو بھی ساتھ تازہ ترین صورتحال تھی ہمارے تجزیہ کاروں نے اس کے بارے میں بھی بات کی. تو اب یہ پروگرام کا پہلا گھنٹہ یہاں پر ختم ہونے والا ہے, تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خبروں کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں اور اسد حسن کی جگہ یہ پروگرام میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں حاضر ہوں. اس کے بعد حسب معمول جیسا کہ پروگرام میں تعلیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ہیلتھ کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور سپورٹس کی سیگمنٹس آپ سنتے ہیں.